ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشاهد باري تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ورسي بخاري من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه. آج خطبة موزوه موسى عليه الصلاة والسلام كمختصر قصة اور يوم عاشوراء. يوم عاشوراء محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ میں یوم عاشوراء کے تعلق سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ، بعض مسلمان اس دن ماتم کرتے ہیں، شدید غم کا اظہار کرتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں. بعض لوگ ان کی ضد میں اس دن خوشیاں مناتے ہیں، اور بعض لوگ اس دن میں خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں مردوں کی زیارت کے لیے یا قبروں کی زیارت کے لیے. اس دن متعین کر دیتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت ہے اور اس دن میں قبرستان جا کر مرنے والوں کو بھی زیادہ ثواب ملتا ہے جب اس کی زیارت کی جاتی ہے، اور زیارت کرنے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے. اور بعض لوگ اس دن کوئی خاص عمل نہیں کرتے، صرف وہ کرتے ہیں جس کی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، اور وہ ہے 10 تاریخ کا روزہ، عاشورے کے دن کا روزہ. آئیے دیکھتے ہیں ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور ہمارے مخالفین اس دن کچھ اور کیوں کرتے ہیں، اور عاشورے کے دن کا تعلق کیا واقعی ماتم سے ہے یا خوشی سے ہے یا روزے سے ہے، اور اگر روزہ رکھتے ہیں تو پھر کیوں رکھتے ہیں. عاشورہ کے دن کے روزے کا تعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کے بعد، تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن خاص طور پہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا: یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہوئے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں نے کہا اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقدار ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ لوگوں سے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ عاشورے کا روزہ رکھا جائے. اس پیاری حدیث میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ 10 محرم یعنی عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ عاشورے کا روزہ رکھیں، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور عاشورے کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا امت پر اس زمانے میں. اور پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. تو سب سے پہلا روزہ جو مسلمانوں پر فرض ہوا وہ عاشورے کے دن کا روزہ تھا. پورے سال میں صرف ایک دن روزہ رکھنا فرض تھا، اور پھر اس ایک دن کے بعد پورے ایک مہینے رمضان مبارک کا روزہ جو ہے وہ فرض ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا؟ اس حدیث میں ہمیں یہ خبر ملتی ہے، اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کا روزہ کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یعنی خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائی. اور فرعون نے تقریباً 600 سال ظلم و ستم کرتے رہے. یہ ظالم دنیا کا بدترین کافر تقریباً 600 سال تک بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہا. فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے، جو بعض لوگ سمجھیں گے 600 سال کیسی عمر اس کی ہوئی. فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے. جو بھی مصر کا بادشاہ اس زمانے میں ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا. جیسے کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، اور ایران یا بلاد فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. اور سب سے بدترین فرعون ان میں سے جو مصر کے بادشاہ رہے یہ فرعون تھا، جو جس نے ظلم و ستم کیا بنی اسرائیل پر، اور یہ ظلم و ستم عروج پکڑ چکا تھا. اس سے پہلے فرعون بھی ظالم تھے، یعنی 600 سال کی غلامی تھی بنی اسرائیل کی، میں 6 دن یا 60 سال کی بات نہیں کر رہا، یہ 600 سال کی بات میں کر رہا ہوں. یعنی 6 جنریشنز تقریباً آپ دیکھیں ان کی آنکھیں کھلی اور بند ہوئی اس ظلم و ستم میں، اور یہ ظلم و ستم عروج پکڑ گیا جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. میں مختصر سا قصہ بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس قصے میں کیا عبرتیں ہیں، کیا سبق ہیں. اور یہ یاد رکھیں قرآن مجید میں جو قصے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یا ان کے علاوہ کوئی اور قصے ہیں، یہ محض وہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں جو ہم سنتے ہیں مزے لینے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے. ہمارا وقت گزرتا نہیں تو چلو قصہ ہی پڑھ لیتے ہیں. جیسے ہم دنیا کے قصے سنتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کلام مبارک ہے, حق ہے, سچ ہے, ایک ایک لفظ میں نور ہے, زندگی کو روشن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. اور یہ قصے اللہ تعالیٰ اس نے بیان فرمائے ہیں, نمبر ایک, اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے اور تسلی کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے, جب انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی, سختی کی, زبان درازی کی, ہاتھ بھی اٹھایا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے, تو جب یہ قصے آتے تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سناتے تھے, تو پھر دل میں تسکین ہوتی تھی, تسلی ہوتی تھی, اطمینان ہوتا تھا اور ثابت قدمی ہوتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جیسا کہ اولو العزم میرے, وہ پیارے پیغمبر, وہ رسول میرے جو عزیمت والے تھے, جو صبر کرتے رہے اپنی زندگی میں. ان اولو العزم پانچ رسول ہیں, یاد رکھیں, یہ سورۃ الاحزاب کی آیت میں آیا ہے. یہ پانچ رسول اس ترتیب سے ہیں, سب سے پہلے ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام, پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اولو العزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دوسرے انبیاء کی نسبت بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اور زیادہ صبر کیا, اس لیے اولو العزم کہا جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک اپنی قوم پر صبر کرتے رہے. پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دو حصے میں ہم تقسیم کر کے دیکھیں. پہلا حصہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, پہلا حصہ ہے فرعون کے ساتھ, پہلا حصہ جو ہے فرعون کے ساتھ. جب فرعون ہلاک ہوا, دوسرا حصہ قصے کا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے, اور بنی اسرائیل نے وہ تکلیفیں پہنچائی جو شاید فرعون نے نہیں پہنچائی, کیونکہ جو اپنے پیاروں سے جو تکلیف پہنچتی ہے ویسے جو جیسے دشمن کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں, ظلم کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کی ابتدا فرعون کے خواب سے ہوتی ہے. فرعون اپنے زمانے کا بدترین کافر نے ایک خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ فلسطین سے آگ نکلی جس سے اس کے محل کو, جس نے اس کے محل کو جلا دیا. اور اس زمانے میں ہر بادشاہ ایک جادوگر, کم سے کم ایک جادوگر رکھتا تھا, کاہن رکھتا تھا, جس کی بنیاد پر وہ اپنی حکومت چلاتا تھا. اور کاہن آپ جانتے ہیں جنوں کے ذریعے سے کہیں سے کوئی اڑتی ہوئی خبر لے لیتے ہیں, اور ایک سچ ہوتا ہے اس کے ساتھ سو جھوٹ باندھ دیتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس خواب کی تعبیر اس جادوگر نے یہ کی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ ہو تمہارا خاتمہ ہوگا, اور اس ظالم کے لیے وہ پہلا دن تھا ڈرنے کا. اب ایک بچہ جو پیدا ہونے والا ہے, ہوا نہیں, ایک بچہ آئے گا جس کے ہاتھ ہو تمہاری ہلاکت ہوگی. وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, ایک خبر اس کے پاؤں کو ہلا کے رکھ دیا. بنی اسرائیل کا ایک بچہ آئے گا اور تمہارا خاتمہ کرے گا. اس ظالم نے کیا کرنا تھا, جیسے کہ دنیا کے بدترین ظالم کرتے ہیں, حکم جاری کر دیا جو بھی نرینہ بچہ یعنی جو لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل کے کسی بھی گھر میں اسے قتل کر لو. نو مولود بچے کا قتل کرنا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیں کتنی گھن آتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے دل میں کہ نو مولود بچہ ہے وہ بھی بیٹا اور اسے فوراً قتل کر دینا ہے اور اب جاسوس چھوڑ دیے. پیدائش سے پہلے جو عورت پریگنٹ ہوتی تھی اس کی جاسوسی کرتے تھے کہ کس کس گھر میں کون سی عورت حاملہ ہے، تاکہ پتہ چلے وضع حمل کے بعد اس نے پیدا کیا کیا. لڑکا پیدا کر تو فوراً قتل کر، لڑکی پیدا کی تو چھوڑ دو. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت حاملہ تھی. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، پہلے موجود تھے، اس لیے وہ فرعون کے قتل سے بچ گئے. لیکن جو اس خواب کے بعد جو بھی پیدا ہوا اسے قتل کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کسی پیارے کو بچانا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے اور ایسے بچاتا ہے، ایسی حفاظت کرتا ہے، واللہ پوری دنیا والے بھی مل جائیں تو اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اب حمل سے ایک عورت موجود ہے اور ان کے حمل کے تعلق لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی کہ اب یہ کرامت دیکھیں سبحان اللہ. پہلے یہ بات ہوئی کہ وہ زیادہ گھر سے باہر جاتے نہیں تھے اور جو بھی ملنے آتے تھے ان کو پتہ نہیں چلا وہ حاملہ ہے. آخری دنوں میں جب معلوم ہوا اور بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا اور وحی کی ایک قسم ہے، کیونکہ عورتیں انبیاء نہیں ہوتی، عورتوں میں سے کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، یہ قاعدہ یاد رکھیں، انبیاء ہمیشہ مرد ہوتے ہیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ وحی الہام ہے، دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اپنے اس بچوں کو ایک ٹوکرے میں یا صندوق میں ڈال کے پانی میں سمندر میں بہا دو، میں نے حفاظت کرنی ہے. اب ایک ماں کو دیکھیں، ایک نو مولود بچہ ہے، یا تو فرعون کے لشکر میں قتل کرنا ہے یا پانی میں ڈوب کے مرنا ہے، تو دونوں میں سے کیا کرنا ہے؟ نجات کا ذریعہ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اسے پانی میں بہا دیا جائے اور جو الہام ہوا ہے اس پہ عمل کیا جائے. دل تنگ ہے لیکن بچے کو ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا ان رادوہ الیک، واپس ہم کریں گے اور اسے رسول بنا کر بھیجیں گے. اب واپس ایسے نہیں آئے گا، اب واپس آئے گا معزز اور مکرم، جس سے پوری قوم کی حالت بدل جائے گی. آزمائش ہے، امتحان ہے، کوئی چیز مفت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو پھر جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. الغنا، اب عجب بات دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹوکری میں یا اس صندوق میں موجود ہیں اور پانی بہا کر لے جاتا ہے سب سے بڑے کافر کے گھر کے سامنے، جس سے ڈرنا تھا اسی کے گھر میں پہنچ گئے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مومنہ تھی، آیسہ بنت مزاحم علیہ السلام، دیکھیں دنیا کے بدترین کافر کی بیوی مومنہ ہے، اور بچے نہیں تھے فرعون کے، اور ان کی بیوی بچے کے لیے خواہش مند تھی. اللہ نے بچہ پہنچا دیا، بچے کو اٹھاتی ہیں اور اپنے محل میں لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون دیکھتے بچہ ہے اور لڑکا بھی ہے اور اس شک میں پڑ گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں میں سے لڑکا ہے یا اقباط جو اپنے اس کا فرعونی ہے، اپنے اس کے قوم کے جو ہیں مصری جو ہیں، یا ان کا بچہ ہے. تو قتل کرنے کی کوشش کی تو بیوی نے کہا اسے کیوں شک کی بنیاد پر قتل کرنا چاہتے ہو، یہ میری تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہتے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ، اگر کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ہلاک نہ ہوتا اور شاید ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا. سبحان اللہ. الغرض، تمہارے ابو جھنڈا کہ میری نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت کیسے کرتا ہے. جس ماں نے اپنے بچے کو پانی میں بہایا اس ظالم کے ڈر سے اس کے گھر میں بچے پرورش حاصل کر رہا ہے. جس نے چیلنج کیا تھا کہ میں کسی بچوں کو نہیں چھوڑوں گا, اللہ تعالیٰ نے کہا تم چیلنج کیسے کرتے ہو, سبحان اللہ. جس بچے کے ہاتھوں تمہاری حکومت کا خاتمہ ہونا, تمہارا خاتمہ ہو, تمہارے گھر میں پلے گا, اسی عیش و آرام میں پلے گا. فرعون کے گھر پرتا رہا اور فرعون کو پسند نہیں تھا, شروع سے پسند نہیں کرتے تھے, لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے, کچھ غلطی پکڑنا چاہتے تھے تاکہ کوئی سزا دے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت, جب جوان ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو عجیب سی طاقت اللہ نے عطا فرمائی. ایک دن گزر رہے تھے, دو لوگ لڑ رہے تھے, ایک بنی اسرائیل میں سے تھا, ایک قبطی تھا. اچھا, اس سے پہلے میں کسی مختصر بیان کر رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع, ہم نے دودھ پینا حرام کر دیا اس بچے پر, ان لے کے اپنی صرف اپنی ہی ماں کا دودھ پیا گیا. اب فرعون نے دودھ پلانے بلائی, پورے مصر سے بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہیں, کہاں سے ہیں, کسی کا بچے نے دودھ نہیں پیا. بچہ بھوک سے رو رہا ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے, لیکن دودھ نہیں پیتا. اور پھر ماں نے بیٹی سے کہا چھپ چھپ کے دیکھو یہ ٹوکری کس جگہ پہ جا کے ٹھہرتی ہے. تو بیٹی نے بتایا کہ فرعون کے گھر میں جا کے ٹھہری, فرعون کے محل کے سامنے. تو ماں کو اور پریشانی ہوئی. الغرض آپ یہ دیکھیں, وہی جو بچوں کا قاتل تھا, بدترین قاتل تھا, وہی مجبور ہو کر اس بچے کو لے کے جاتا ہے اپنی ماں کے گھر, اور اس کی ماں ہی اسے دودھ پلاتی ہے. مجبور ہو جاتا ہے. ذلت دیکھیں, جن کے گھر میں داخل بچوں کو قتل کرتا تھا وہیں جانا پڑا, اور بچوں کو بھی ساتھ. ماں نے انکار کر دیا, میں نہیں جاتی محل میں. کیا کرتا, کیونکہ بیٹی جاتی ہے اور کہتی میں ایسا گھر جانتی ہوں جو گھر اس کی پرورش بھی کرے گا اور دودھ بھی پی لے گا, بڑے نیک اور اچھے لوگ ہیں. تو بلاؤ, کہتے وہ آتی نہیں, کسی کے گھر جاتی نہیں. آخر بچوں کو لے جانا پڑا, اور جیسے ماں نے اپنے سینے سے بچوں کو لگایا, بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. بڑا ہوئے, اور ایک دن جب جوان ہوئے راستے سے گزر رہے تھے تو دو لوگ لڑ رہے تھے, ایک بنی اسرائیل میں سے اور دوسرا جو ہے مصری قبطی جو ہے اقباط میں سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑانے کی کوشش کی تو وہ نہ رہے, کیونکہ جو قبطی تھا وہ ظالم تھا, اسے مار رہا تھا بنی اسرائیل کو, اسرائیل کو مار رہا تھا بڑے زور سے مار رہا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہا نہ گیا, ایک تھپڑ مارا, اور اس تھپڑ سے وہ شخص مر گیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت. جب وہ شخص مر گیا تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھا, راستہ ویران تھا, صرف یہ دو لوگ تھے, ایک قتل ہو چکا مر چکا اور دوسرا تو بڑے اسرائیل کا ہی شخص تھا, اسرائیلی تھا, اس نے اس بات کو چھپا دی. پھر کچھ دن بعد اسی راستے سے گزرا, پھر وہی اسرائیلی جو کسی اور سے لڑ رہا تھا, اور پھر کہا مجھے بچاؤ, پھر پکارا جسے پہلے پکارا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا یہی کام لڑتے رہتے ہو بس. تو اسے غصہ آیا اور یہ کہا میں بتاتا ہوں کہ تم نے پہلے شخص کا قتل کیا, کیونکہ یہ پتہ لگ چکا تھا کہ ایک شخص کو قتل کر دے گا, قاتل کو انہیں پتہ نہیں تھا. اور فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس شخص کو زندہ مرتے پکڑ کے لے کے آنا ہے جس نے اس کا قتل کیا ہے. الغر تو اس شخص نے جا کے کہا کہ موسیٰ نے قتل کیا ہے. سبحان اللہ. تو فرعون نے جب یہ سنا تو اسے موقع مل گیا کہ اب میں موسیٰ سے بدلہ لے سکتا ہوں, اور کچھ بھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ شروع سے مجھے پسند نہیں تھا, اب اس کی میں پکڑ یا گرفت کر سکتا ہوں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مدین کی طرف, بہت لمبا سفر ہوتا ہے, مدین پہنچتے ہیں اور وہاں پہ شادی کر لیتے ہیں, 10 سال وہاں پہ رہتے ہیں. 10 سال کے بعد واپسی کے راستے میں ایک پہاڑ پر, کوہ طور پر ایک روشنی دیکھتے ہیں, آگ سے دیکھتے ہیں, اپنی بیوی ساتھ ہوتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں میں ذرا اس پہاڑ سے, جو کچھ شدید سردی تھی اور راستہ بھی وہ بھول چکے تھے, طوفانی رات تھی، وہ طور پہ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو نبوت سے نوازتے ہیں اور دو آیتیں دیتے ہیں، دو معجزے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں. پہلا معجزہ ہے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دل سے لاٹھی کو زمین پر پھینک دو، لاٹھی کو زمین پر پھینک دیتے ہیں، وہ سانپ اژدہا بن جاتی ہے اور پھر جب دوبارہ پکڑ لیتے ہیں تو دوبارہ لاٹھی بن جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آستین میں اپنے ہاتھ کو رکھ دو اور اسے نکالو، جب ہاتھ نکالا تو ہاتھ نور سے چمک رہا تھا. یہ دو آیتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو اب فرعون کے اس ظلم و ستم سے نکالنا ہے، یہ دو آیتیں ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ، میرا بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے وزیر بنا دے. اب یہ دیکھیں تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت کہ ایک بھائی، ایک نبی اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے. اللہ تعالیٰ یعنی دعا دیکھیں، یعنی فرعون کے شر سے تو پہلے سے ہی مصر چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکمت دیکھیں، اب اسی فرعون کی طرف جانا ہے اور آمنے سامنے جانا، چھپ چھپنا نہیں ہے، عزت دیکھیے، آمنا سامنا کرنا ہے، سامنے کھڑے ہو کے یہ حکم دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بنی اسرائیل کو آزاد کرنا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم سنا سر جھکا کے جانتے کیا فرمایا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موت کا ڈر کہاں ہے؟ سب ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں تم دونوں کی حفاظت کروں گا، تمہارے اور تمہارے بھائی کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں مصر، اپنی والدہ سے ملتے ہیں، اپنے بھائی سے ملتے ہیں، پیغام دیتے ہیں اور فرعون کی طرف جاتے ہیں. فرعون پہچان لیتا ہے، حکم دیتا ہے فرعون کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو. کہتے ہیں کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ؟ خود رب بنا بیٹھا تھا نا فرعون نے، کہا ربکم الاعلى، کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ؟ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اور تعارف فرمائی کہ میرا رب ہے کون. تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرتا، تم جھوٹ بولتے ہو، سب سے بڑا رب تمہیں ہو الغرض. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف، میرے رب کی طرف سے ایک آیت ہے، معجزہ ہے، وہ دیکھ لو پھر تم فیصلہ کرو، دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس. اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکا، اژدہا بن گیا، بڑا سامنا. تو موسیٰ پریشان تو ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہر درمی کی انتہا ہے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو کام تو میرے جادوگر بھی کر سکتے ہیں. کہ دوسری آیت بھی ہے، وہ کیا ہے، اپنا ہاتھ آستین میں رکھ کے نکالا تو اس سفید چمکتا ہوا ہاتھ نکلا. تو فرعون کے جو ساتھی تھے وہ واقعی پریشان ہوئے کہ بات، جادوگر بھی موجود تھے وہاں پہ، کیونکہ ایک جادوگر سے اب فرعون نے تقریباً 40 جادوگر پال لیے، ایک سے کام نہیں چل رہا تھا. اور جادوگر نے مرنا بھی ہوتا ہے، جتنے بھی جادو کرتا رہے لیکن مرنا بھی تو ہوتا ہے نا، اس نے اب اس کا نعم البدر کہاں سے آئے گا. اب ایک لشکر تیار کر لیا فرعون نے، اب ایک نہیں اب 40 جادوگر ہوں گے. تو فرعون نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ جادو ہے اور یہ کام میرے جادوگر بھی کر سکتے ہیں. تو پھر چیلنج کیا گیا کہ ایک دن متعین کر لیتے ہیں اور پتہ چل جائے گا کہ کیا جادو ہے کیا سچ ہے. یوم الزینہ، خاص دن متعین کر دیا گیا، ایک عید کا دن تھا ان کا، اور موسى علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ضحا کے وقت جب روشنی بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے اور جب دھوپ ٹھنڈی ہوتی ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے جو آنکھوں کو نہیں چبھتی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی دھوکہ ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے. ایک سب سے پیارا وقت کا انتخاب ہوا, اور ایک طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ہاتھ میں صرف لاٹھی ہے, دوسری طرف 40 جادوگر ہے, ایک ہاتھ میں لاٹھی ایک ہاتھ میں رسی ہے. تو چیلنج کرتے ہیں, اے موسیٰ دکھاؤ تم کیا دکھانا چاہتے ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم پہلے پھینکو کیا پھینکنا چاہتے ہو. اب رسیاں اور لٹکے پھینک دیتے ہیں, سانپ بن جاتی ہیں. اب زمین پر 80 سانپ چل رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا ڈر لگا, ڈر اس چیز سے نہیں کہ میں مغلوب ہو جاؤں گا, بلکہ دل میں یہ بات آنے لگی میں بھی لاٹھی پہ وہ بھی سانپ بن جائے گی تو سانپ کے سامنے سانپ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ لاٹھی پھینکو. تو دیکھیں نبی علم مطلق نہیں جانتا, لاٹھی پھینکی اور ایک عجیب سا نظارہ, یہ لاٹھی سانپ اژدہا میں تبدیل ہو گئی اور ایسا سانپ ایسا اژدہا جو دوسرے سانپوں کو کھانے لگی نگلنے لگی. جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو سجدے میں گر گئے, انہیں یقین ہوا کہ یہ جادو نہیں, جادو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ جادو نہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. اب جادو جانتے نہیں, جادوگر تو جادو جانتے کہ جادو ہوتا کیا ہے, انہیں پتہ ہے کہ ہم آنکھوں کا دھوکا کر رہے ہیں. یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعى, ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ چل رہی ہے, حقیقتاً وہ لکڑی تھی اور رسی ہی رسیاں تھیں, لکڑیاں ہی تھیں, سانپ نہیں تھے, لیکن آنکھوں کا دھوکہ تھا. ان جادو کا دو قسم ہے, ایک وہ جو آنکھوں کا دھوکہ ہے, ایک وہ جو حقیقت اثر ہوتا ہے. یہاں پر آنکھوں کا دھوکہ تھا, دیکھنے والوں کو یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے, رسیاں لکڑیاں نہیں ہیں, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی نظر آ رہا تھا. یعنی اثر جادو کا نبی پر بھی ہوتا ہے, سبحان اللہ. الغرض تو جب یہ لاٹھی پھینکی اور اس اژدہا نے اس لاٹھی جب لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی تو یہ جادو نہیں تھا, یہ حقیقت تھی. اللہ تعالی حکم دیا اس لاٹھی کو کن فیکون, اس وقت یہ لاٹھی جو سانپ میں بدل گئی. تو 40 جادوگروں نے یہ نظارہ دیکھا, فوراً سجدے میں گر گئے. آمنا برب ہارون و موسیٰ, بات ہی ختم. فرعون نے کہا میں جانتا ہوں. اب دیکھیں ہٹ درمی, دیکھیں اب پورا بجمع موجود ہے اور عجیب سا نظارہ ہے. اب دوبارہ لاٹھی کو پکڑا تو دوبارہ سانپ پکڑ تو لاٹھی بن گئی, سبحان اللہ. اب وہ لکڑیاں اور جو رسیاں تھی کہاں گئی, اس لاٹھی کے اندر ہے, سانپ نے نکل لیا نا. تو اللہ نے پھر حکم دیا اے سانپ تو لاٹھی بن جا, واپس لاٹھی بن گئی. اب یاسا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے اور 40 جادو سجدے میں گرا ہوا ہے, عجیب سا نظارہ ہے. اور فرعون اب دوبارہ پریشان ہوا, پریشانی پر پریشانی ہوئی. اب یہ کیا ہو گیا؟ انہیں کہا میں جانتا ہوں, یعنی کہ ملی بھگت ہے, یہ پہلے سے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا, جادوگر کو پالا تم نے ہے, انعام تم نے مرتب کیا ہے اور یہ الزام تراشی ہے. دیکھیں جب ظالم ٹوٹتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی الزام ڈھونڈ لیتا ہے. الغرض فرعون نے دھمکی دی 40 جادوگروں کو, میں تمہیں سول میں لٹکا دوں گا, تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. جادوگروں کے دل میں ایسا ایمان بیٹھا, سبحان اللہ, کہ کہا اقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا, اے فرعون جو تم نے کرنا ہے جا کرو, یہ دنیا ہم سے چھین ہوگا نا, مار ہی سکتے ہو اور کیا کر سکتے ہو, میں تمہیں بدترین موت ماروں گا, تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھا دوں گا, میں درختوں پر سلب کر دوں گا, میں سولی پہ چڑھا دوں گا, جو تم نے کرنا ہے جا کے کرو. ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا ہے اور ہم ایمان لے کے آئے. ایمان کی لذت دیکھی ہے, چاشنی دیکھی ہے, جب اس دل میں جاگا کر لیتی ہے تو موت بھی حقیر نظر آتی ہے. چنانچہ فرعون نے قتل کرنا شروع کیا, ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا, سولی پہ لٹکا دیا. اب 40 جادوگر سولی پہ لٹکے ہوئے, مفسرین فرماتے ہیں صبح کے وقت جہنمی تھے کہ نہیں، اسی دن شام کو بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نہروں میں یہ تیر رہے تھے، سبحان اللہ. الغرض پھر موسیٰ نے، پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور قتل کی دھمکی دی. پھر اللہ تعالیٰ کی دیکھا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے. مومن آل فرعون، ایک ایسا مومن شخص تھا جس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اب وہ بول پڑا. اب جب وہ بولا شروع، ابو صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کیونکہ فرعون نے دھمکی دی، اے موسیٰ اب میں تمہیں قتل کرتا ہوں، جادوگر قتل کر دیا میں، اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور فوراً دعا کی استجابت ہوتی ہے، اور مومن آل فرعون بولتا ہے. جو مومن آل فرعون بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ ایسی حکمت کی بات اس کی زبان پہ ہوتی ہے، سبحان اللہ. آپ سورت غافر یا سورت مومن پڑھ کے دیکھیں، واللہ ایسے خوبصورت الفاظ اور ایسے خوبصورت پیغام موجود ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے. الغرض اب فرعون کی پھر سے یہ ڈر لگا، یہ ایک شخص بول رہا ہے اسے قتل کرتا ہوں یا نقصان پہنچا تو پھر اور نہ بول پڑے، پھر یہ میرے قوم میرے خلاف ہو جائے گی. تو مجبوراً خاموشی اختیار کرنی پڑی اور وہ چالیس سات وسلم واپس گھر چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسری آیت، فی تسع آیات، نو آیتیں فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کی. پہلے قحط سالی ہوئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس کی شدت پورے مصر میں چھا گئی. اگر پانی ملتا تھا تو بنی اسرائیل کو ملتا تھا، جو قبطی تھے مصری تھے، فرعون آل فرعون سب پیاس میں، عجیب سی حالت. پھلوں کی کمی، جو باغات بنی اسرائیل کے تھے ان میں سے جس کے تھے ان میں پھل ہوتے تھے، جو قبطی مصروں کے باغات تھے وہ بالکل ویران ہوتے تھے، تب بھی عقل نہیں آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ارسل علیہم الضفادع والقمل والجراد، سبحان اللہ. پھر یہ اور آیتیں جن میں جوئیں اتنی عام منتشر ہو گئی کہ بنی اسرائیل کے سر پہ کوئی ایک جو بھی نہیں ہوتی تھی، اور جو بھی قبطی تھا مصری تھا اس کی جوئیں اس کے سر پہ اس کے جسم پہ چل رہی تھی. پھر مینڈکیں کثرت سے، بنی اسرائیل کے گھر جو ہیں وہ سیف ہیں، محفوظ ہیں، اور جو قبطی ہیں ان کے گھر بھرے ہوئے. الجراد، ٹڈیاں آئیں، اور جو بھی باغات تھے قبطیوں کے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے، ان کا خاتمہ ہو گیا، اور جو بھی بنی اسرائیل کے باغ تھے وہ محفوظ رہے. اس طریقے سے آیت کے بعد آتے گئے، اور پھر اور ہر وقت فرعون یہ کہتا تھا اب وعدہ ہے، اب اللہ سے دعا کرو. اے پھر پتہ ہے فرعون کو اب کوئی راستہ نہ بچا. جب کوئی آیت آتی تھی، مصیبت آتی تھی، مصیبت کی شکل میں فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا تھا، وعدہ کرتا تھا اب اللہ سے اپنے رب سے دعا کرو اس مصیبت کو ٹال دے، میں بنی اسرائیل کو آزاد کرتا ہوں. ایک آیت پھر دھوکہ، دوسری آیت پھر وعدہ پھر دھوکہ، نو آیت. آخری آیت میں ودم، جو بھی پانی تھا وہ خون میں بدل گیا، خون ہی خون ہر طرف. بنی اسرائیل جب پانی پیتا تو پانی ہے، اگر وہی پانی کوئی قبطی پینا چاہے تو وہ خون میں بدل جاتا تھا. آیات عظیمات. فرعون اب اس نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ آخری مصیبت اپنے رب سے دعا کرو یہ ٹال دے. اسے پتہ کہ موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اس آیت کو ٹال دے، سبحان اللہ. اب جو کہتا میں سب سے بڑا رب ہوئے اقرار کر چکا کہ سب سے بڑا رب کوئی اور ہے، اور تم تو ایک حقیر اور فقیر اور مسکین ہو. الغرض صبح کے وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورے بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں، ابھی راستے میں نکل رہے ہوتے ہیں فرعون کا لشکر پیش آ جاتا ہے. فرعون پھر بھی دھوکہ دے دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری خدمت کون کرے گا، اب یہی جو برے دوست ہوتے ہیں نا، اب یہی اس وقت بڑی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. آئے اس کے جو برے دوست تھے، ہم نوالے ہم پیارے، اس کے جو وزیر وزرا تھے، یا انہوں نے کبھی کام کر کے دیکھا نہیں زندگی ساری، 600 سال سے غلامی کام کرتے تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا، ان کا ہم کیا کریں گے، ہم سے تو کام ہوتا نہیں ہے اور تم نے سب کو آزاد کر دیا. چلو کچھ کو آزاد کر کچھ کو چھوڑ دیتے یا آزاد نہ ہی کرتے. غصہ آیا اور پورا لشکر لے کے فرعون نے پیچھا کیا. بنی اسرائیل نے دیکھا ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف فرعون, دونوں طرف ہلاکتیں ہیں. اور بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ اب ہم ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء میں فرماتے موسیٰ علیہ السلام زبانی کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, بات یہ نہیں ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری رہنمائی کرے گا. ہاتھ میں لاٹھی ہے, یہ نہیں فرمایا ڈرتے کیوں ہو, یہ لاٹھی میرے پاس ہے نا, میں دیکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں. نہیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یقیناً پتا ہے کہ اس لاٹھی نے کچھ نہیں کرنا, اثر ہم کو اس رب کا ہے, حفاظت وہی کرتا ہے, مدد بھی وہی کرتا ہے اور پکارا بھی صرف اسے جاتا ہے, مدد بھی صرف اسی سے حاصل کی جاتی ہے. اللہ کا فوراً حکم آیا اے موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. جو ہی لاٹھی کو سمندر تو موسیٰ علیہ السلام مارتے ہیں, سمندر کھل جاتا ہے اور ایسے کھل جاتے کتپاؤ دل عظیم, جیسے کہ پانی کے پہاڑ. کبھی دیکھا پانی کا پہاڑ؟ سبحان اللہ, اللہ نے دکھایا, بنی اسرائیل نے بھی دیکھا ہے اور فرعون نے بھی دیکھا ہے, ان کے لشکر نے بھی دیکھا ہے کہ پانی کے دو پہاڑ, ایک پہاڑ اس طرف یعنی پانی کھل گیا, سمندر بہتا ہوا اب یوں اوپر کھل گیا, اور جو پانی اوپر چلا گیا ہے اس زمین پہ راستہ بنا ہے. کیسا راستہ؟ پانی یہ قنیب اصل کیچڑ بھی نہیں, ابھی پانی تو سوکھنے وقت تو ہوتا, جو اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر سوکھنے سوکھنے ضرورت نہیں پڑتی. کن فیکون تھا, سمندر کھل گیا, دو پہاڑ کو کتاؤ دل عظیم دونوں طرف, اور طریقاً یبسن خشک راستہ. موسیٰ علیہ السلام قوم کو بھیج دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب تک کہ آخری کتا بھی اللہ تعالی نے بچا دیا, آخری جانور بھی بچ جاتے بنی اسرائیل کا. اب فرعون گھوڑے پہ سوار ہے, قریب آتا ہے, اب دیکھ عجیب سا نظارہ دیکھ رہا ہے, ڈر گیا فرعون, رک گیا فرعون, پتہ ہے اندر جاتے ہوئے پانی سر پہ آ رہے ہیں پھر میری خیر نہیں ہے, لیکن پیچھے لشکر ہے وہ سب غصے میں ہیں, اور پھر روبیت کا دعویٰ کہاں گیا اور تمہاری طاقت کا دعویٰ کہاں گیا. اور پھر گھوڑے نے قدم بڑھایا, سبحان اللہ, دیکھیں گھوڑے نے قدم بڑھایا اور نیچے اترا, اب فرعون واپس نہیں آ سکتا تھا, ہے نا. پھر دوڑے گھوڑے کو تیز سے دوڑایا, ہو سکتا ہے میں نکل جاؤں. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, پانی واپس آیا اور فرعون غرق ہونے لگا. جب غرق ہونے لگا موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور روح حلق تک پہنچی تو فرعون نے کہا میں ایمان لے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وقت نہیں ہے, اب توبہ کا دروازہ بند ہے, کیونکہ جب موت کے سکرات لگتی ہیں اور کوئی شخص مرنے کو آتا ہے اور روح حق تک پہنچتی ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ صرف فرعون کے لیے نہیں ہے, یہ ہر انسان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ قانون ایک ہے, لیکن عبرت کے لیے تمہارے جسم کو باقی رکھیں گے ہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں. جب نجات مل جاتی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. اور یہ کون سا دن تھا؟ محرم کا کہ 10 تاریخ عاشورہ کا دن تھا, جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دیتے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا, بنی اسرائیل نے بھی روزہ رکھا, یہودی نے بھی روزہ رکھا بعد میں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو حکم دیا, روزہ فرض ہوا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے محرم کے مہینے میں عمومی طور پہ اور عاشورہ کے دن خاص طور پہ؟ وہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جائے. پہلے فرض تھا, پھر یہ فرض منسوخ ہوئی رمضان کے روزوں کی وجہ سے, لیکن عاشورہ کے دن 10 تاریخ کا روزہ رکھنا مسنون ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا, یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے, کیونکہ یہودی جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے تھے دس تاریخ کا، مسلمان بھی دس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، بلکہ دور جاہلیت میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا عاشورے، دور جاہلیت میں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیت مخالفت کرنا چاہی اور نو تاریخ کا روزہ رکھنے کی خواہش کی، لیکن اگلے سال تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہے، وفات پا گئے. تو پھر صحابہ کرام نے نو تاریخ کا روزہ رکھنا شروع کیا. نو تاریخ کا روزہ رکھنا دس کے ساتھ مسنون ہے یہودی کی مخالفت کرتے ہوئے، اور اگر کوئی نو تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو دس کے بعد گیارہ کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی تین رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے بعد سب سے بہترین روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز صلاۃ اللیل ہے، تہجد کی نماز یا قیام کی نماز. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محرم مہینے کے روزے جتنی زیادہ رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور جو دس روزے رکھتا ہے اس سے بہتر ہے جو چار رکھتا ہے یا پانچ رکھتا ہے، اور جو تین رکھتا ہے اس سے بہتر ہے جو ایک رکھتا ہے یا دو رکھتا ہے. تو کوئی تین بھی رکھ لے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں تین ثابت نہیں ہے. جی ہاں، تین ایک ساتھ ثابت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے کہ نو کا رکھو یا گیارہ کا رکھو یا دونوں کا رکھو، لیکن اس حدیث جس میں عموم ہے کہ پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، پچیس دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، بیس کا رکھ سکتے، تین کا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جب بیس کا رکھ سکتے تو ان کا بھی رکھ سکتے ہیں نا. جب اس پورے مہینے کے روزے کی فضیلت ہے تو پھر تین دن کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں، نو تاریخ کا بھی روزہ رکھتے ہیں، اور گیارہ کا بھی بعض رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں، یا اس محرم کے مہینے میں زیادہ تر روزہ رکھنا چاہیے. دوسری بات، محرم الحرام مہینہ اشر حرم میں سے، حرام مہینوں میں سے، اور حرام مہینے چار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب. اور ان مہینوں میں اللہ نے حکم دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پر ظلم مت کرو. تو محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اوپر ظلم نہ کریں، ظلم سے بچیں. اور ظلم کیا جاتا ہے اپنے نفس کے دو طریقوں سے، یا تو فرض کو چھوڑنے سے، یعنی گناہ کرنے سے، معصیت کرنے سے. معصیت دو طریقے سے ہوتی ہے، نفس پہ ظلم ہوتا ہے معصیت سے، معصیت دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو فرض کو چھوڑنے سے یا محرمات کا ارتکاب کرنے سے، یہ ظلم ہوتا ہے. ان دونوں اپنے آپ کو محرمات سے بچاؤ. اور سب سے بڑا محرم کیا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم. تو شرک سے بچیں ان خاص چار مہینوں میں، اور جس نے اپنے آپ کو محرمات سے، شرک بدعات سے بچایا ان چار مہینوں میں، پورا سال بچ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو چار محرم جو مہینے ہیں، حرام کے جو مہینے ہیں، چار مہینے جو حرام مہینے ہیں، کیوں حرام ہیں؟ اپنے اوپر ظلم نہ کریں. ظلم تو کرنا پورے سال میں حرام ہے، ان چار میں تاکید اس لیے ہے تاکہ ہمارے لیے ایک تربیت ہو، ٹریننگ ہو، جو چار مہینے اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کر سکتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرنے سے رک سکتا ہے، تو پھر باقی آٹھ مہینے نہیں کر سکتا. وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، تربیتی کورس ہے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیاروں کو اس لیے حکم دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں، اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر لیں. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ سنت الجماعت کے جو مخالفین ہیں الٹا چلتے ہیں، محرم حرام کو روزہ نہیں رکھنا، سبیلیں چلنی ہیں، سبیلیں چلاتے ہیں، یا ماتم کرتے ہیں، یا قبرستان کی خاص زیارت کرتے ہیں. یہ بدعات اور خرافات ہیں. اور آخر میں رہ گئی بات، حسین علیہ الصلاۃ والسلام، حسین رضی اللہ عنہ کی وفات اور ان کی شہادت اور کربلا کا سانحہ جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالی حکمت ہے کہ سانحہ کربلا بھی دس محرم کو ہی ہوا، عاشورہ کے دن ہوا، سبحان اللہ. لیکن روزہ رکھنے کا تعلق اس سے نہیں ہے، کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، سبحان اللہ، اپنی زندگی میں. تو وفات کے بعد یہ روزہ کس طریقے سے ان کی وجہ سے ہونا تھا یا ان کی شہادت کی وجہ سے ہونا تھا؟ تو عاشورہ کے دن کا تعلق سانحہ کربلا سے نہیں ہے، نہ ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی نجات اور ان کی حفاظت سے اس دن کا تعلق ہے. اور مسلمان اس دن ماتم نہیں کرتے جیسے کہ روافض کرتے ہیں. روافض ماتم کرتے ہیں، ابراہیم کوڑے مارتے ہیں، خون بہاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم محبت کرتے ہیں، یہ اظہار محبت ہے اہل بیت کے لیے اور خاصتاً خصوصی طور پر حسین رضی اللہ عنہ کے لیے. جھوٹ بولتے ہیں، اگر محبت کرتے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اتباع کرتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کبھی بھی اپنے کبھی کوڑے مارے، وہ کیسے کوڑے مارتے ہیں، کون سی بات ہے. اچھا، ان کے بعد میں آنے والے جو صحابہ موجود تھے، سارے کربلا 61 ہجری میں ہوا، اور آخر صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. یہ 40 سال گزرے، کوئی صحابی نہیں تھا کیا؟ آل بیت میں صحابی تھے کہ نہیں؟ سید عبداللہ بن عباس موجود ہیں اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں. کیا کسی نے ایک دن بھی ماتم کیا؟ انہوں نے ماتم نہیں کیا. کس نے نہیں کیا؟ کیونکہ مشروع ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو نوحہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو میت پر نوحہ کرتے ہیں، یا تماچے مارتے ہیں، یا اپنی گریبان پھاڑتے ہیں. ایسے لوگ ملعون ہیں، اور یہ لوگ دین سمجھ کر آل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ماتم کرتے ہیں، جو کہ گمراہی، ضلالت اور بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. الغرض، عاشورہ کا دن کا روزہ مسنون ہے، اور ہم یہ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات دی ہے، بنی اسرائیل کو بھی نجات دی ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے. اگر یہ ثبوت بھی نہ ہوتا، یہ دلیل نہ ہوتی روزہ رکھنے کی، ہم روزہ بھی نہ رکھتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اور عبادت بغیر ثبوت کے ثابت نہیں ہوتی. خوشی منانا، غم منانا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور جو خوشی مناتے ہیں نواصب وہ بھی گمراہ ہے، جو غمی مناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہے. اور نجات پانے والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.